بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 8-9 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن کا مشغلہ راتوں کو عبادت کرنا ہے اور اس کی عزت لوگوں سے بے نیازی ہے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ فرزند رسول حضرت امام حسن السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے بیٹا، کسی سے برادری کا رشتہ اس وقت تک استوار نہ کرو جب تک یہ نہ جان لو کہ وہ کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے۔ پس جب تم اس کے حال سے اچھی طرح باخبر ہو جاؤ اور اس کی معاشرت سے راضی ہو جاؤ تو اس کے ساتھ برادری کا رشتہ استوار کرو، بشرطے کہ اس کی بنیاد غلطیوں کو نظر انداز کرنے اور سختی کے موقع پر ساتھ نبھانے پر ہو۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام کلام نور سماعت فرمائیں گے۔ کلام نور کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے۔ گناہ میں لذت ضرور ہے مگر سکون نہیں۔ بات الفاظ کی نہیں لہجے کی ہوتی ہے۔ کسی کے بارے میں برا مت سوچو، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو۔ آدمی بیماری کے ڈر سے کھانا تو چھوڑ دیتا ہے مگر آخرت کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑتا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ حزب اللہ کے شہید رہنماؤں سید حسن نصر اللہ اور سید صفی الدین کی تشییع جنازہ کی تیاریاں مکمل۔ محمد مہدی نصر اللہ کی لوگوں سے نماز جنازہ میں بھرپور شرکت کی سفارش۔ صہیونی فوجی قیدیوں اور فلسطینی اسیروں کے تبادلے کا اگلا مرحلہ سنیچر کو انجام پا رہا ہے، الاقسام بریگیڈ کا اعلان۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں تکفیری دہشت گردوں کے خلاف پاکستانی سیکورٹی فورسز کا آپریشن، 6 دہشت گرد ہلاک۔ پاکستان کے پارا چنار میں انسانی بحران اور محاصرہ بدستور جاری، تکفیری دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے طریقہ کار پر مقامی رہنماؤں کی نکتہ چینی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سید مقاومت کے نام سے معروف محاذ استقامت کے عظیم رہنما اور حزب اللہ کے شہید سربراہ سید حسن نصر اللہ اور شہید سید ہاشم صفی الدین کی تشییع جنازہ سے متعلق منتظم کمیٹی نے پروگرام کی تفصیلات جاری کی ہیں۔ دنیا بھر کے کروڑوں حریت پسندوں کے دل میں مقام پانے والے حزب اللہ لبنان کے شہید سربراہ اور عظیم رہنما سید حسن نصر اللہ اور ان کے باوفا ساتھی شہید سید ہاشم صفی الدین کی تشییع جنازہ کی انتظامی کمیٹی نے تفصیلات کا اعلان کیا ہے۔ بیان میں آیا ہے کہ 23 فروری کا دن تاریخی نوعیت کا دن ہوگا جسے دنیا بھر کے حریت پسند لوگ کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ انتظامی کمیٹی نے مزید کہا ہے کہ حزب اللہ لبنان کے مذکورہ دو شہید سربراہوں کی تشییع جنازہ میں وسیع پیمانے پر شرکت کی تیاری کر لی گئی ہے، اور ان رسومات میں لبنان کے صدر اور اعلی حکام کے ساتھ ساتھ ایران کے اعلی حکام بھی شریک ہوں گے۔ اس درمیان شہید سید حسن نصر اللہ کے بیٹے سید محمد مہدی نصر اللہ نے ایک ویڈیو پیغام میں شہید کے مریدوں سے ان کی آخری رسومات میں وسیع شرکت کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تشییع جنازہ میں بھرپور شرکت در حقیقت شہید حسن نصر اللہ سے عشق و عقیدت کے عملی اظہار کا موقع ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں 23 فروری کے دن کو لبنانی عوام کے معروف نعرے لبیک یا نصر اللہ کے ساتھ تجدید عہد کا دن قرار دیا۔ قابل ذکر ہے کہ اتوار کے روز لبنان کے ساتھ ساتھ ایران کے سبھی چھوٹے بڑے شہروں میں بھی محاذ استقامت کے عظیم رہنماؤں شہید حسن نصر اللہ اور شہید ہاشم صفی الدین کی یاد میں مجالس ترحیم کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ فلسطینی تحریک حماس کی الاقسام بریگیڈ کے ترجمان نے ہفتے کے روز قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے تناظر میں مزید 6 صہیونی قیدیوں کو رہا کرنے کی خبر دی ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو الاقسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے بتایا کہ ہفتے کے روز مزید 6 صہیونی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے پیغام میں صہیونی قیدیوں کے نام کا بھی ذکر کیا۔ اس سے قبل حماس نے ایک صہیونی کنبے اور ایک صہیونی قیدی کے جنازوں کو ریڈ کراس سوسائٹی کے حوالے کرنے کی خبر دی تھی۔ یہ تمام صہیونی قیدی خود صہیونی فوج کی اندھادھند بمباری کے سبب ہلاک ہو گئے تھے۔ الاقسام کے ایک جوان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کی موت کا ذمہ دار نتن یاہو کو قرار دیا اور کہا کہ اگر وہ چاہتے تو یہ لوگ بھی زندہ ہماری قید سے آزاد ہو سکتے تھے۔ شام پر قبضے کے رد عمل میں نئی مزاحمت جنم لے گی، یہ بات ایران کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری نے شامی حکام کو خبردار کرتے ہوئے کہی۔ ایران کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی اکبر احمدیان نے ایک فوجی مشق کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شام پر جاری قبضے کے خلاف نئی مزاحمت پیدا ہوگی۔ انہوں نے پیشنگوئی کی کہ شام کے عوام ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے ملک کو آزاد کرانے کی جدوجہد کر رہے ہوں گے۔ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے غزہ میں اسرائیل کی شکست کو ذلت آمیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ حالیہ جنگ میں صہیونی حکومت کا جانی نقصان ماضی کی بنسبت کہیں زیادہ رہا اور صہیونی حکومت کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکی۔ انہوں نے شام پر صہیونی قبضے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے اقدامات فتح کے مترادف نہیں ہیں بلکہ کھلی جارحیت ہیں جن کے خلاف شامی عوام ضرور مزاحمت کریں گے۔ ایران کی مسلح فوج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری نے فلسطین کی حمایت کو ایران کے اسلامی جمہوری نظام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ تہران میں جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ زیاد النخالہ سے ملاقات میں جنرل باقری نے زور دے کر کہا کہ ایران پر مسلط کردہ جنگ، پابندیاں اور غیر ملکی دباؤ کبھی بھی ہمیں اس حمایت سے دستبردار نہیں کر سکے اور یہ حمایت مستحکم انداز میں جاری رہے گی۔ اس موقع پر جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ زیاد النخالہ نے شہید سید حسن نصر اللہ، شہید یحیٰ سنوار اور استقامتی محاذ کے دیگر شہید کمانڈروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت غزہ میں قیدیوں کے تبادلے کے دوسرے مرحلے کی تیاری ہو رہی ہے اور امید ہے کہ صہیونیوں کو تمام فلسطینی اسیروں کی رہائی اور غزہ سے مکمل پسپائی پر مجبور کر دیا جائے گا۔ ایران نے جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای کے سربراہ کے بیان کو جانبدارانہ قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا۔ ایران نے اپنے پروگرام سے متعلق جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی کے سربراہ رفائل گروسی کے بیان پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ایران کے ادارے جوہری توانائی نے اپنے جاری کردہ بیان میں گروسی کے بیان کو جانبدارانہ اور غیر پیشہ ورانہ قرار دیا اور کہا کہ بین الاقوامی ادارے کے اعلی عہدیدار سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ غیر جانبدارانہ اور پیشہ ورانہ رویہ اپنائیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ گروسی کے حالیہ بیانات کی وجہ سے ایجنسی اپنی غیر جانبداری اور ساکھ کھو سکتی ہے۔ امریکہ اور بعض مغربی ممالک عالمی ادارے کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ گروسی کے حالیہ بیانات اس بات کے گواہ ہیں۔ ایران کے ادارے جوہری توانائی نے یہ بھی کہا ہے کہ تہران کئی بار واضح کر چکا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام مکمل طور پر پرامن ہے۔ گروسی کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی کل جوہری تنصیبات کا صرف 3% ایران میں ہے، مگر عالمی ادارے کی 1/4 توجہ ایرانی تنصیبات پر ہیں۔ ایران نے مطالبہ کیا ہے کہ گروسی اپنے غیر ضروری سیاسی بیانات بند کریں، کیونکہ یہ نہ تو ایجنسی کی غیر جانبداری کے ساتھ سازگار ہیں اور نہ ہی خود ان کے منصب کے شایان شان ہیں۔ ایران میں تعینات سفیر پاکستان نے انسانی اسمگلنگ کے رجحان سے نمٹنے کے لیے ایرانی حکام اور پولیس کے درمیان قریبی تعاون کو سراہتے ہوئے مشترکہ سرحد پر غیر قانونی رفت و آمد کی روک تھام کے لیے دونوں ممالک کے مضبوط عزم پر زور دیا۔ محمد مدثر ٹیپو نے جمعے کے روز اسلام آباد میں ایرانی میڈیا کے ساتھ ایک گفتگو میں کہا کہ انسانی اسمگلر اور اغوا کار ان پاکستانی شہریوں کا استحصال کرنا چاہتے ہیں جو بدقسمتی سے غیر قانونی طور پر ایران میں داخل ہوتے ہیں۔ سفیر پاکستان نے اپنے ملک کے شہریوں پر زور دیا کہ وہ پڑوسی ملک میں داخل ہونے کے لیے کبھی بھی غیر قانونی طریقہ اختیار نہ کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی پولیس فورس میں اپنے دوستوں کے مؤثر تعاون سے ہم نے حال ہی میں اغوا کاروں کے نیٹ ورک کو تباہ کرنے میں کامیابی حاصل کی اور یہ رغمال بنائے گئے متعدد پاکستانی شہریوں کو بھی آزاد کرا لیا گیا۔ ٹیپو نے یہ بات زور دے کر کہی کہ پاکستان اور ایران انسانی اسمگلنگ کے رجحان کا مقابلہ کرنے اور اغوا کاروں کے نیٹ ورکس کے خلاف سخت اور ٹھوس اقدامات کا پختہ عزم رکھتے ہیں۔ خیال رہے کہ تہران میں پاکستان کے سفارت خانے نے گزشتہ بدھ کو ایک بیان جاری کیا تھا جس میں اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت اور پولیس کے تعاون سے 4 پاکستانی شہریوں کو انسانی اسمگلروں سے بازیاب کرانے کی خبر دی گئی تھی۔ پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے ضلع کرک میں کارروائی کرتے ہوئے 6 تکفیری دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکورٹی فورسز نے جمعے کو کرک میں خفیہ اطلاعات ملنے پر آپریشن کیا۔ پاکستانی فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو بھرپور طریقے سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 6 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق کرک میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے اور سیکورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لانت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان کے علاقے پاراچنار میں محاصرہ جاری ہے۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ سیکورٹی فورسز نے بگن اور اس کے اطراف میں تکفیری دہشت گردوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ پاراچنار سے مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ علاقے کا پچھلے 5 مہینے سے محاصرہ جاری ہے اور سڑکیں بدستور بند ہیں۔ میڈیا ذرائع کے مطابق انتظامیہ کے وعدوں اور یقین دہانیوں کے بعد بھی پاراچنار میں انسانی بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور محصور مقامی باشندوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کرم سے ایم این اے حمید حسین نے انتظامیہ کی کارکردگی پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہی ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا کہ وہ حملے کے وقت ہی دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی کرتی، اور اگر حکومت فوری طور پر ایکشن میں آتی تو دہشت گرد کسی دوسرے مقام پر دہشت گردانہ کارروائیوں کی جرت نہ کرتے۔ اطلاعات ہیں کہ بگن میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں 18 تکفیری دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے۔ بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے
بیت میرا بے جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لو،
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا، قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے، روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ تحریم کی نوی آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔
پیغمبر، آپ کفر اور منافقین سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہی بدترین انجام ہے۔
سامعین، گزشتہ پروگرام میں کافروں کی ذلت و رسوائی اور قیامت کے دن اہل ایمان کی عزت اور سربلندی کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب اس آیت کریمہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، کفار اور منافقین سے جنگ کیجئے اور اگر ضروری ہو تو ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے، کیونکہ کفر اور نفاق کا انجام بہرحال جہنم ہے۔ چنانچہ بعض بزرگ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس آیت کریمہ میں جہاد کے معنی کفار اور منافقین کے ساتھ فوجی جنگ کے نہیں ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی منافقین سے جنگ نہیں کی، بلکہ یہاں جہاد سے مراد فکری جہاد ہے۔ جیسا کہ سورہ فرقان کی 52 آیت میں ارشاد احدیت ہوتا ہے، پس آپ کافروں کے کہنے میں نہ آئیں اور ان سے آخر دم تک جہاد کرتے رہیں۔ اس آیت میں پروردگار عالم اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ کفار و منافقین کے ساتھ فکری جہاد کریں اور انہیں منطق اور واضح دلائل کے ساتھ خدا کی طرف دعوت دے، اور اگر وہ آپ سے مقابلے کے لیے اٹھے تو سختی کا مظاہرہ کریں۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کی حقیقت دل سے یقین کرنا ہے۔ منافق ظاہری طور پر مسلمان ہے لیکن باطن میں کافر ہے، کیونکہ وہ اپنے دل سے ایمان نہیں رکھتا۔ نرمی اور تشدد اپنی جگہ اور حالات کے مطابق ضروری ہے، البتہ مہربانی ہمیشہ سختی اور تشدد پر سبقت رکھتی ہے۔ دشمنوں کے خلاف جہاد کی مختلف قسمیں ہیں، اور فکری جہاد کفار اور منافقوں کے خلاف فوجی اور مسلحانہ جہاد سے زیادہ اہم ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ تحریم کی 10 آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔
خدا نے کفر اختیار کرنے والوں کے لیے زوج نوح اور زوج لوط کی مثال بیان کی ہے کہ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھی، لیکن ان سے خیانت کی تو اس زوجیت نے خدا کی بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم بھی تمام جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔
سامعین، اس سورے کی ابتدائی آیتیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج کے بارے میں تھی، جنہوں نے پیغمبر اسلام کے راز کو دوسروں سے بیان کیا اور آ حضرت کی پریشانیوں اذیت کا باعث بنی۔ اب اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے، گزشتہ انبیاء کے زمانے میں بھی ایسی بیویاں موجود تھیں، وہ عورتیں جو نوح اور لوط جیسے انبیاء کے گھروں میں رہتی تھیں لیکن اپنے دشمنوں سے تعاون کرتی تھیں اور لوگوں کو ان دو الہی انبیاء کی باتوں کو ماننے سے روکتی تھیں۔ یہ بات بھی واضح اور روشن ہے کہ نظام الہی میں انبیاء علیہ السلام کا تقرب یا وابستگی عذاب سے آزاد ہونے کا استحقاق نہیں ہو سکتا، اور ہر شخص سے اس کے طرز عمل اور گفتگو کی بنیاد پر سوال کیا جائے گا اور اسی کے مطابق سزا دی جائے گی۔ اگرچہ یہ دونوں عورتیں نوح اور لوط کی بیویاں خدا کے نبیوں کی بیویاں تھیں، مگر قیامت کے دن جہنم میں داخل ہوں گی۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی کی بیوی یا اولاد ہونا انسان کی نجات کا باعث نہیں بن سکتا. در حقیقت ہر انسان کی دنیا اور آخرت کی سعادت یا بدبختی اس کی اپنی پسند سے مشروط ہے، اور اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس نے کون سا راستہ منتخب کیا ہے اور کون سے اعمال بجا لائے ہیں. انسان چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں صاحب اختیار و ارادہ ہیں، مجبور نہیں ہیں. لہذا نبی کی بیوی بھی اگرچہ سببی اعتبار سے ان سے تعلق رکھتی ہے، لیکن وہ آپ کی راہ و روش سے ہٹ کر راستہ اختیار کر سکتی ہے. پاکیزہ اور صالح لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ کفر و بے دینی انبیاء کے گھر میں بھی داخل ہو سکتی ہے.
سامعین، آئیے اب سورہ تحریم کی 11ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں. ارشاد احدیت ہوتا ہے،
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
اور خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی ہے کہ اس نے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے کاروبار سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا کر دے.
سامعین، نوح اور لوط کی بیویوں کے مقابلے میں، جنہیں کافر عورتوں کی دو نمایاں مثالوں کے طور پر متعارف کرایا گیا تھا، یہ آیت اور اس کے بعد کی آیت میں دو عورتوں کو کامل الایمان خواتین کے عنوان سے متعارف کرایا گیا ہے، ایک فرعون کی بیوی اور دوسری حضرت مریم بنت عمران. فرعون کی بیوی کے جس کا نام آسیہ ہے، فرعون کے محل میں رہتی تھی اور ہر طرح کی عیش و عشرت ان کے اختیار میں تھی، لیکن جب انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کا علم ہوا تو وہ ان پر ایمان لے آئی اور فرعون کی دھمکیوں کے باوجود استقامت کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ فرعون کے کارندوں کے ہاتھوں سخت ظلم و اذیت کے عالم میں شہید کر دی گئی. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی بیت المقدس کی خدمت اور خداوند عالم کی عبادت میں مشغول رہی اور خداوند عالم کے لطف و کرم سے سرشار ہوئیں، اور خداوند عالم نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا. اگرچہ ان دونوں عورتوں کے حالات بہت زیادہ مختلف تھے، لیکن چونکہ دونوں خداوند عالم کی فرما بردار تھیں اور اس کے حکم کے تابع تھیں، اس لیے انہیں پوری تاریخ میں مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے نمونے کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے، تاکہ مومنین جان لے کے ہمیشہ اور ہر حالات میں حق اور حقانیت کی پیروی کریں اور خداوند عالم کے فرمان کی اطاعت کریں.
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انبیاء الہی کے علاوہ عام افراد بھی خداوند عالم کے بندوں کے لیے نمونے عمل بن سکتے ہیں، یہاں تک کہ عورتیں بھی مردوں کے لیے نمونہ بن سکتی ہیں، جیسا کہ فرعون کی بیوی آسیہ کو تمام مومنین کے لیے اسوہ و نمونہ کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے. گھر اور خاندانی ماحول یا معاشرے میں غلط عقائد و روایات کا وجود کفر و بے دینی کا بہانہ نہیں ہو سکتا. چنانچہ فرعون کی بیوی فرعون کے محل میں رہتی تھی، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھی. لہذا اس مرحلے میں انسان کی مرضی اور ثواب دید ہی کو معیار قرار دیا گیا ہے، نہ کہ کسی دوسری چیز کو. جو شخص خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کی رضا اور خوشنودی کا طالب ہوتا ہے. وہ بہشتی گھر کو فرعون کے محل اور اس کی مادی ظواہر پر ترجیح دیتا ہے، اور دنیا کی رونقیں اس کی آنکھوں کو چکا چوند نہیں کرتی ہیں. عورت دینی معاملات میں مرد کی طرح سے آزاد ہے، اور اگر اس کا شوہر دین کے مسائل و احکامات کے خلاف حکم دے تو اسے قبول نہیں کرنا چاہیے.
سامعین، آئیے اب سورہ تحریم کی 12ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں. ارشاد احدیت ہوتا ہے،
ومریم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق اللہ العلی العظیم.
اور مریم بنت عمران کی مثال، جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ ہمارے فرما بردار بندوں میں سے تھی.
سامعین، یہ آیت کریمہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی خصوصیتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جن میں سے ہر ایک تمام مومنین کے لیے اسوہ و نمونہ بن سکتی ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت عفت و پاک دامنی ہے، جو تمام انسانوں بالخصوص خواتین کے لیے ایک اعلیٰ قدر و منزلت رکھتی ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی ایک اور خصوصیت خداوند عالم پر ایمان اور آسمانی کتابوں کی تصدیق تھی، جو خدا کے حکم کی تعمیل، عبادت اور خدا کی خدمت پر عمل پیرا تھی۔ ان خصوصیات کی بنا پر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسالت اور اپنی دعوت کے لیے بھیجنا چاہا تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو ان کی والدہ کے طور پر منتخب کیا، کیونکہ اس زمانے میں بنی اسرائیل کی سب سے پاکیزہ اور وفادار خاتون حضرت مریم سلام اللہ علیہا تھیں۔ حضرت مریم عورتوں کے درمیان وہ واحد خاتون ہے جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا نام 30 مرتبہ سے زیادہ ذکر ہوا ہے۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عفت و پاک دامنی اور اپنے دامن کو ہر طرح کی جنسی آلودگی سے بچانا وہ اقدار ہے جن کی تمام الہی مذاہب میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ پاکیزگی اور عفت انسانی صلاحیت کے مطابق الہی فضل و کرم حاصل کرنے کی راہیں فراہم کرتی ہیں۔ ماں کی پاکیزگی کا بچے کی روح اور جان پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اور پاکیزہ اور دیانتدار بچے پاکیزہ ماؤں کی گود سے ہی پروان چڑھتے ہیں۔
Who is the Lawwan? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan?
La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illa Allah.
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
فاطمہ یا فاطمہ، فاطمہ یا فاطمہ، فاطمہ یا فاطمہ، بابا کی بیٹی فاطمہ، اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
یا فاطمہ،
اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ، اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ۔
فاطمہ، آپ کے
تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا, اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا, اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یادوں کے جھروکے. چار اسفند 1358 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کی منظوری اور مجلس شورا اسلامی پارلیمنٹ کی تشکیل کے بعد بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ایک آرڈیننس کے ذریعے آیت اللہ شہید ڈاکٹر محمد حسینی بہشتی کو انقلاب کی کامیابی کے بعد ایران کا پہلا چیف جسٹس مقرر کیا. ان کی تقرری اسلامی جمہوریہ ایران میں ایک مستحکم عدلیہ کی تشکیل اور اسلامی جمہوری نظام کے استحکام کی غرض سے عمل میں آئی تھی. شہید ڈاکٹر بہشتی اہم انقلابی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب فکر و نظر, دانشور اور اہم عالم دین تھے. وہ 7 تیر 1360 ہجری شمسی کو انقلاب مخالف دہشت گرد گروہ ایم کے او کے ایجنٹوں کے ہاتھوں بم دھماکے میں شہید ہو گئے. چار اسفند سن 1388 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت انٹیلیجنس کے اہلکاروں نے ایک پیچیدہ کارروائی انجام دے کر دہشت گرد گروہ جندلہ کے سرغنہ عبد المالک ریگی کو گرفتار کر لیا. یہ بڑا دہشت گرد متعدد دہشت گردانہ کارروائیاں کرنے کے بعد ہوائی جہاز کے ذریعے دبئی سے قرغزستان جا رہا تھا, جہاں اسے امریکہ کے ایک بڑے عہدیدار سے بات چیت کرنی تھی. ایران کے سیکیورٹی اہلکاروں کو اس کا پتہ لگ گیا اور انہوں نے ریگی کو لے جا رہے طیارے کو ایران کی فضائی حدود میں جنوبی شہر بندر عباس کے ہوائی اڈے پر اترنے پر مجبور کر دیا اور ریگی کو گرفتار کر لیا۔ عبد المالک ریگی بم دھماکوں، لوگوں کے اغوا اور قتل جیسے بہت سے جرائم کا مرتکب ہوا تھا اور اپنے نزدیکی افراد پر بھی رحم نہیں کرتا تھا۔ ریگی نے گرفتاری کے بعد ایران کے جنوب مشرقی علاقوں میں بدامنی پھیلانے اور ان علاقوں میں مذہبی اختلافات کو ہوا دینے کے مقصد سے غاصب اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے اپنے دہشت گرد گروہ کی مالی مدد کا اعتراف کیا تھا۔ ریگی کے اعتراف سے ثابت ہو گیا کہ دہشت گردی سے مقابلے کے امریکی دعوے جھوٹے ہیں، اور گرفتاری کے 4 مہینے کے بعد ریگی کو پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ تیئیس شعبان المعظم سن 733 ہجری قمری کو 8ویں صدی ہجری قمری کے معروف محدث و ادیب حسین بن عبداللہ طیبی نے وفات پائی۔ وہ شرف الدین کے نام سے معروف تھے۔ وہ معنی و بیان اور عربی ادب کے اپنے زمانے کی اہم شخصیات میں شامل تھے۔ انہوں نے تفسیر قرآن اور روایت و حدیث کی تدریس میں فعال کردار ادا کیا۔ حسین بن عبداللہ طیبی کی اہم کتابوں میں تفسیر قرآن اور شرح مشکات شریف خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ تیئیس شعبان المعظم سن 817 ہجری قمری کو 9ویں صدی ہجری قمری کے اہم ترین ایرانی شاعر و ادیب نور الدین عبد الرحمن جامی ایران کے شمال مشرقی صوبے خراسان میں واقع شہر تربت جام میں پیدا ہوئے۔ وہ جوانی سے ہی مختلف علوم سیکھنے میں مشغول ہو گئے۔ وہ ایام جوانی میں سمرقند گئے اور وہاں پر دینی، ادبی اور تاریخی علوم حاصل کیے۔ جس زمانے میں ہرات شہر پر رونق تھا، اسی زمانے میں وہ ہرات میں سکونت پذیر تھے۔ جامی عارف جامی کے نام سے معروف تھے اور ان کو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص عقیدت تھی۔ انہوں نے کبھی بھی بادشاہوں اور جابر طاقتوں کی تعریف میں لب کشائی نہیں کی۔ نثر اور نظم میں ان کی بہت سی تخلیقات موجود ہیں۔ بائیس فروری سن 1958 عیسوی کو ہندوستان کے مشہور عالم، خطیب اور سیاستداں مولانا ابوالکلام آزاد کا انتقال ہوا۔ وہ 1888 میں مکے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اسی شہر میں اپنے والد سے حاصل کی اور 10 سال کی عمر میں اپنے گھر والوں کے ہمراہ ہندوستان چلے گئے۔ مولانا آزاد زبردست خطیب تھے اور اپنے دور کے بعض روشن خیال مسلمانوں کی مغرب پرستی کے مخالف تھے۔ انہوں نے 17 سال کی عمر میں مسلمانوں میں بیداری کی تحریک اور برطانوی سامراج کے خلاف جدوجہد کا آغاز کیا۔ انگریز حکومت کے خلاف تقریریں کرنے اور مضامین شائع کرنے کے جرم میں وہ کئی بار جیل گئے۔ مولانا عبدالکلام آزاد آزادی ہندوستان کے بعد ممبر پارلیمنٹ منتخب ہوئے، نیز وزیر تعلیم و تربیت بنائے گئے۔ وہ آخری دم تک اسی عہدے پر فائز رہے۔ ان کی تالیفات میں کئی جلدوں پر مشتمل تفسیر ترجمان القرآن کے علاوہ اتحاد اسلامی، ہندوستان نے آزادی حاصل کر لی، جنگ اسلام کی نظر میں اور امام حسین علیہ السلام سے متعلق کتاب شہید اعظم قابل ذکر ہے۔ بائیس فروری سن 1982 عیسوی کو اردو کے معروف شاعر جوش ملی آبادی کا انتقال ہوا۔ وہ 5 ستمبر 1898 کو لکھنؤ کے قصبے ملی آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام شبیر حسن خان تھا۔ ان کے اجداد میں تقریباً سبھی صاحب دیوان شاعر تھے۔ انہوں نے عربی کی تعلیم مرزا ہادی رسوا سے اور فارسی و اردو کی تعلیم مولانا قدرت بیگ ملی آبادی سے حاصل کی۔ کچھ عرصے تک دارالترجمہ حیدرآباد میں بحیثیت ناظر ادبی کام کیا، پھر دہلی سے کلیم رسالہ جاری کیا۔ 1957 میں کراچی میں مستقل سکونت اختیار کی اور ترقی اردو بورڈ کی جانب سے اردو لغت کے مدیر اور بورڈ کے مشیر ادبی مقرر ہوئے۔ جوش تقسیم ہند سے پہلے ہی ایک انقلابی شاعر کے طور پر معروف ہو چکے تھے، جس کی بنا پر انہیں شاعر انقلاب اور شاعر اعظم کے خطابات دیے گئے، اور حکومت ہند نے انہیں اپنے سب سے بڑے ادبی اعزاز پدم بھوشن سے بھی نوازا۔ جنگل کی شہزادی، مناظر سحر، ایسٹ انڈیا کمپنی کے فرزندوں سے خطاب، تلاشی اور فتنہ خانقاہ ان کی مشہور نظمیں ہیں، اور حسین اور انقلاب ان کا معروف مرثیہ ہے، جس نے مرثیہ گوئی میں نئے دبستان کی بنیاد رکھی۔ 22 فروری 1982 کو اسلام آباد میں ان کا انتقال ہوا، اور وہیں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ اور 22 فروری 2006 عیسوی کو عراقی شہر سامرہ میں ہونے والے کئی بم دھماکوں میں حضرت امام علی نقی اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے روزوں کو بڑا نقصان پہنچا۔ بم دھماکوں کے وقت سامرہ شہر کی سیکیورٹی غاصب امریکی فوجیوں کے ہاتھ میں تھی۔ اسی بنا پر ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ان مقدس مقامات پر ہونے والے بم دھماکوں میں ملوث افراد امریکی فوجیوں کے رابطے میں تھے، اور ان دھماکوں کا مقصد عراق کے شیعوں اور سنیوں کے درمیان فرقہ وارانہ جنگ شروع کرنا تھا، لیکن عراقی عوام، خاص طور سے شیعہ مذہبی رہنماؤں کی ہوش مندی سے اور تدبر سے یہ سازش ناکام ہو گئی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ سامعین، اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بشدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري